إن الله خالق الحب والنوى. بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹلی کو، دانا جیسے گندم کا اناج وغیرہ، اور نوا جیسے آم کھجور کی گٹلی. یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. حیرت انگیز بات، مردہ چیز سے زندہ نکال لیتا ہے. ومخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے میت کو، مردہ کو زندہ سے. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ. فانا تؤفکون، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق ایک انوکھی تخلیق ہے جس پر کوئی اور قادر نہیں. انسان بھی کچھ چیزیں بناتا ہے، لیکن انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے ہر جز کو الگ الگ بناتا ہے، پھر اس کو جوڑتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ جب ایک چیز کو بناتا ہے تو اسی جز میں سے کل نکال لیتا ہے. مثلا یہ پنکھا جو آپ کے اوپر لٹکا ہوا ہے، یہ کسی بیج سے نہیں بنا، بلکہ کس طرح الگ الگ ہر چیز سپیئرز، اس کے پارٹس بنے، پھر ان سب کو مختلف چیزوں کے ساتھ پیچ وارا کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اس کے برعکس اگر آپ کسی درخت کو دیکھیں تو اس میں یہ کام نہیں ہوا کہ پہلی الگ بنی ہو، پتے الگ بنے ہوں، پھر اس کے ساتھ چپکا دیے گئے ہوں کسی گم وغیرہ کے ساتھ، یا سی دیے گئے ہوں. نہیں، یہ بہت بڑا فرق ہے اللہ کی تخلیق میں اور بندوں کی تخلیق میں. یہی چیز خالق کو مخلوق سے الگ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے. اور یہ کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ جب ایک بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے تو واقعی وہ پھٹتا ہے، پھٹ کر اس کا کچھ حصہ زمین سے باہر آ جاتا ہے اور کچھ حصہ زمین کے اندر رہ جاتا ہے. باہر آنے والا تنا اور شاخیں اور پتے بن جاتا ہے، اندر جانے والا جڑے بنتا ہے. اکولی دونوں طرف چیز جا رہی ہوتی. کون بتاتا ہے اس کو کہ کیا باہر جائے اور کیا اندر رہے؟ آپ ڈیسائڈ کرتے ہیں اس کے لیے؟ نہیں، ہم نہیں ڈیزائن بناتے، وہ ہم فیصلہ نہیں کرتے کہ اس دانے کا کتنا حصہ نیچے جائے گا اور کتنا باہر جائے گا. اندر والے کی خصوصیات کچھ اور ہیں، باہر والے کی کچھ اور ہیں. بعض پودے زمین کے اندر پھل لاتے ہیں اور بعض باہر پھل لاتے ہیں. بعض کے باہر کے حصے کھائے جاتے ہیں اور بعض کی جڑیں کھائی جاتی ہیں. یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. ان اللہ خالق الحب والنوى، یخرج الحی من المیت، اور دوسری چیز زندہ کو مردہ سے نکال لیتا ہے. زمین مری پڑی تھی، اس سے زندہ پودے نکل آئے، اور اسی طرح مردہ سے زندہ کو نکال لیتا ہے. یعنی انسان زندہ تھا اور اس سے مردہ چیز، یعنی مردہ بچہ کا مثلاً پیدا ہونا، اسی طرح مسلمان کے گھر میں کافر کا وجود، یا زندہ کو مردہ سے، یعنی کفر سے اسلام کی طرف آنا. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ. فانا تؤفکون، تم کہاں سے پھیرے جاتے؟ فالق الاصباح، پھاڑنے والا ہے صبح کا. وجعل اللیل سکنا، اور اس نے کیا کیا؟ رات کو باعث سکون بنایا. والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا، یعنی اللہ تعالی کا. فالق الاصباح، پھاڑنے والا ہے صبح کا. صبح کی وہ پھٹتی ہے نا، ایک روشنی کی لہر اٹھتی ہے جیسے کوئی چیز پھٹ کے باہر نکل رہی ہو، اور پھر وہ روشنی دوبارہ اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے، واپس لوٹ جاتی. جعل اللیل سکنا، اور یہی اندھیرا باعث سکون ہوتا ہے. والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند بھی نکل آتے ہیں اپنے اپنے وقت پر، اور دونوں ہی کیا ہے؟ حساب کا ذریعہ ہے. شمسی کیلنڈر بھی اور قمری بھی. اسلامی مہینے عموماً قمری کیلنڈر سے ہوتے اور شمسی سے دوسرا کیلنڈر. والے کا تقدیر العزیز العلیم, یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا کہ لاکھوں کروڑوں سال سے اس میں کوئی فرق نہیں آیا. سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے, چاند اپنے مقرر تاریخوں پر آتا ہے, مقرر جگہ سے گزرتا ہے, مخصوص روشنی دیتا ہے, مخصوص سائز کا ہوتا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ, اور وہی ذات جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا. لِتَهْتَدُوا, تاکہ تم ہدایت پاؤ. بہا, ان ستاروں کے ذریعے. فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں. ستاروں کو لوگوں نے پوجنے کی چیز بنا لیا, حالانکہ اللہ نے ان کو اپنی ذات کی معرفت کا ذریعہ بنا دیا. مثلا ناسا کے جو ہبل لامی خلائی ٹیلیسکوپ ہے, اس میں یہ تصویر NGC 6751 نیبولا کی لی ہے. کہتے کہ یہ نیبولا گیس کا ایک بادل ہے جو ہزاروں سال پہلے اس گرم ستارے سے نکلا جو اس کے درمیان نظر آ رہا ہے, بالکل سینٹر میں. ایسے ستارے اور ان کی خوبصورت رنگین روشنیاں, جیسے کوئی فائر ورک ہو رہا ہو, زمین اور سمندر والوں کو خالق حقیقی کی معرفت دیتی ہیں. یہ باقاعدہ آسمان پہ نظر آتی ہیں اور اس دنیا کے سفر کے راستے کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات کی معرفت بھی دیتی ہیں کہ اتنی دور آسمان میں کوئی انسان فائر ورک نہیں کر رہا, یہ کوئی اور ہستی ہے. تو لتہتدوا بہا, جہاں دنیا میں راستہ بتاتے ہیں یہ ستارے, وہاں رب کی طرف بھی لے جانے کا سبب بنتے ہیں اگر انسان آنکھیں کھول کر ان کو دیکھے. لیکن ہم نے عموماً کیا کیا, ان ستاروں سے قسمتوں کے حال معلوم کرنے شروع کر دیے. حالانکہ ایسا علم نجوم سحر کا ایک حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد, جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا سیکھا, تو اس نے جادو کی ایک قسم سیکھی. اور جادو سیکھنا سکھانا کیا ہے, کفر ہے. زیادہ ما زیادہ, بڑھانے جتنا بڑھاتا ہے, اگر زیادہ سیکھا تو زیادہ گناہ ہے. تو علم نجوم قسمتوں اور تقدیر کا حال معلوم کرنے کا علم نہیں, بلکہ دراصل کیا ہے, رب کی معرفت کا ذریعہ اور خشکی اور سمندر کے راستوں میں منزل کا پتہ بتانے والے. قد فصل الآیات لقوم یعلمون, ہم نے کھول کھول کے نشانیاں رکھ دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. یعنی جو لوگ ان ستاروں کا علم رکھتے ہیں وہ ان کے ذریعے مزید اپنے رب کی معرفت پاتے ہیں. یہ نشانیاں علم کے ساتھ اور زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ, اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو نفس واحدہ سے, ایک جان سے. فمستقرن ومستودع, تو رہنے کی جگہ بھی اور سپرد کیے جانے کی. رہنے کی جگہ سے مراد دنیا ہے اور سونپے جانے سے مراد کون سی جگہ ہے, قبر. ایک اور معنی بھی کیا گیا, مستقر کا مطلب بچے کی تخلیق کی جگہ یعنی رحم مادر, مگر زوم اور مستودع سلب تدر یعنی باپ کی پشت, جہاں وہ اس خزانے کی شکل میں تھا اور پھر وہ ایک خاص مقرر جگہ پر لایا گیا انسان بننے کے لیے. تو سمپل معنی کیا ہے, دنیا میں رہنے کے لیے گھر اور قبر میں ٹھکانا, یا پھر رحم مادر اور سلب تدر. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون, ہم نے کھول کے بیان کی ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو بات سمجھتے ہوں. سمجھدار لوگ ان نشانیوں ان آیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ, پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر چیز کی نباتات اگا دی, یعنی پانی سے سب کچھ اگاتا ہے. فأخرجنا منه خضرا, اسی پانی کے ذریعے ہم نے سبزہ نکالا. نخرج منه, اس سبزے سے ہم نکالتے ہیں, حبا دانے متراکبا, ایک پر ایک چڑھے ہوئے. تو چھلی دیکھی, سٹہ دیکھا, بھٹا دیکھا ہے, گندم کی پہنی کسی کے گھر میں ہے, ڈرائی ڈیکوریشن میں بہت یوز ہوتی ہے, اسلام آباد میں کافی اسٹاک اکٹھا کیا ہوا تھا. کس طرح ایک سے ایک دانا چڑھا ہوا, انار دیکھیں بہترین مثال, کس طرح جڑے ہوئے ایک کے ساتھ ایک, اور ہر کیلوں کو بھی کھول کے آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے سیکس پیک کیے ہوئے ہیں, ایک ایک ڈراپ پیک کر کے دیا گیا آپ کو, سب دم متراسبہ ایک سے ایک چڑھا ہوا, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سمتے ہوئے. اب دیکھیں نا کبھی قریب سے دیکھیں تو ایک کے اندر سے ایک نکل رہا ہے, ایک کے اوپر سے ایک پھوٹ رہا ہے, پر آپ کو متراسی اگر رکھا بس رکھے گا تو سواری کرنا, ایک پہ ایک سوار ہے, یعنی ایک کے کندھے پہ ایک چڑھا ہوا ہے, ایک کے اوپر ایک چڑھا ہوا ہے. ومن النخل اور کھجور میں سے, من تلیہا اس کے خوشے میں سے, یعنی کھجور کا خوشہ, قنوان اس میں گچھے ہیں, دانیے تم جھکے ہوئے لٹکے ہوئے, قنوان قنون کی جمع ہے, کھجور کا خوشہ, اور تلا کہتے ہیں وہ گچھا جو ابتدائی شکل میں نکلتا ہے پھر اس کے بعد اس میں کھجوریں لگتی, بہت خوبصورت شاخ ہوتی ہے جس وقت کھجور کا وہ نکلتا ہے خوشہ اور اس کے اندر پھر کھجوریں آتی, اور پھر جو کھجوریں آتی ہیں وہ جھکنا شروع ہو جاتا, پہلے وہ سیدھا ہوتا ہے پھر وہ بور سے جھکنا شروع ہو جاتا ہے. عنوان دانیہ لٹکتے خوشے, کیا خوبصورت سین پیش کرتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان کو دیکھیں. وجنات اور باغات, من اعناب انگوروں کے, عنب کی جمع, انگوروں کے باغ, وزیتون اور زیتون کے درخت دیکھو, زیتون کا پھل دیکھو, ورمان اور انار, رمان انار جو ہے آپ دیکھیں کہ آم کا ذکر کوئی نہیں قرآن میں لیکن انار کا ذکر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ انار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں اینٹی ایجنگ فیکٹر ہے, جی انار کھانے والے لوگ بوڑھے کم ہوتے ہیں. اب اس کے پیچھے پڑھتے ہیں, ورمان مشتبہ ملتے جلتے, یعنی ایک دوسرے سے ریزمبل کرتے ہیں, وغیرہ متشابہ اور نہ ملتے جلتے. اب دیکھیں کہ زیتون اور انگور کے سائز ملتے جلتے ہوتے ہیں بعض اوقات, کلر میں بھی آپ نے کبھی براؤن زیتون کھایا ہے وہ جو ڈارک پرپل کلر کا ہوتا ہے, تو بعض اوقات وہ رکھا ہوا دور تو یوں لگتا ہے جیسے انگور پڑے ہیں, اور بعض اوقات یہ ہے کہ کچا سبز انگور بھی اور کچے سبز زیتون بھی یا پکے بھی ایون وہ بھی ملتے جلتے ہیں. اب دیکھیں کہ بظاہر ملتے جلتے ہیں شکل میں سائز میں, لیکن ٹیسٹ میں ذائقے میں تاثیر میں بالکل مختلف چیز, اور اسی طرح انار بھی مشتبہن وغیرہ متشابہ, بعض اوقات ملتے ہیں بعض اوقات نہیں متشابہ ہوتے. اچھا متشابہ ایک ہوتا ہے نا شبہ پڑ جانا, اس معنی میں بھی آتا ہے, مطلب آپ ایک چیز چن کے پھر رکھ جائے اسی کے اندر دوبارہ ڈھونڈنا مشکل ہو جائے, کیونکہ ان کی شکلیں بہت ملتی جلتی بھی ہوتی ہیں. اگر آپ اوپر سے زیتون کے ڈھیر میں ایک زیتون کا دانا پھینکے اور پھر سوچے کہ کون سا پھینکا تھا, آپ پہچان نہیں سکتے, اس میں ریزمبل کرتے ہیں ایک دوسرے سے, الا یہ کہ ڈفرنٹ کلر ہو. فرما انظروا دیکھو, انظروا الی ثمری دیکھو اس کا پھل, دیکھو اذا اثمر جب وہ پھل لائے, ان درختوں کے جب پھل آتے ہیں اس وقت دیکھا کرو. ہمارے تو گھر کے چین میں لگے ہوں تو ہم نہ دیکھیں, ٹائم ہی نہیں ہے, بہت مصروفیت. ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے کیونکہ یہ بھی اللہ کی محبت دیتے ہیں, اللہ کی پہچان دیتے ہیں, اس کی قدرت کا پتہ بتاتے ہیں. صحیح معنی میں اللہ کو پیار آتا ہے ایسی خوبصورت انیوژل چیزیں, کیونکہ یہ بہت تھوڑے دنوں کے لیے ہوتے ہیں نا, تو فوراً ان کی شکل بدل جاتی. اس لیے فرمایا جب پھل آتا ہے اس وقت دیکھا کرو, وہ یہ نہیں, اور پھر کب دیکھا کرو جب پک جاتا ہے, اس کا پکنا دیکھو کہ کیا تھا کیا ہو گیا. اور یقیناً پکے ہوئے پھلوں کو باغ میں دیکھنا ہمیشہ ایک خوشگوار منظر دیتا ہے, کسی بھی ایسے باغ میں جانا ایک پرلطف کام ہوتا ہے جہاں پھل پکا ہوا لٹک رہا ہو. انسان کی للچائی ہوئی نظریں دوسروں کے آم کے درختوں پر پڑتی رہتی ہیں. جب کسی درخت کا پھل پک جاتا ہے تو سب اسے کھاتے ہیں, مگر کوئی درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا، مگر انسان اپنے اعمال کا پھل اور بدلہ خود کھائے گا۔ فرق ہے نا ہم نے پودوں میں، پودے صرف ہم کو دیتے ہیں بےچارے، دیتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم جو کچھ کریں گے وہ ہم ہی کو ملے گا۔ اگر نہ ملے تو انسان بہت شکوا کرتا ہے، کوئی پودا کبھی شکوا نہیں کرتا، بس سارے خود ہی کھا گئے مجھے بھی تو کچھ دو، کبھی مانا اس نے آپ سے؟ کبھی نہیں۔ کتنی عبرت ہے نا اس میں کہ پودوں کی طرح دینے والے بنو، لینے کے شوق میں نہ رہو ہمیشہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ پھل زیادہ ذائقے دار ہوتے ہیں، یہ چونکہ کہا نا دیکھو اس کا پکنا تو اس سے سبق سیکھو، یعنی مراد یہ ہے صرف دیکھ کے چلے نہ جاؤ، بلکہ دیکھو کہ اس میں جب پک جاتا ہے پھل تو اس کی کیا کیا شان ہوتی، کون سا پھل زیادہ پکتا ہے، جس پہ دھوپ زیادہ آتی، اور جو چھاؤں میں رہتے ہیں کم پکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح وہ انسان زیادہ میچور ہوتا ہے جس میں زمانے کی دھوپ زیادہ پڑتی ہے، وقت کی تلخیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر انسان جہالت کے اندھیروں میں رہے، جیسے ایک پھل اندھیرے میں رہے تو پک نہیں سکتا، میٹھا نہیں ہو سکتا، ایسے ہی جس انسان کے پاس علم نہیں، علم کی روشنی نہیں پڑی جس کے اوپر، وہ بھی کیا ہوتا ہے، وہ پک نہیں سکتا، وہ میٹھا نہیں ہو سکتا۔ پھر بیج سے درخت پر پھر پھل پیدا ہوتا ہے، اور پھل پھر اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے، یعنی آخر میں پھر بیج رہ جاتا ہے، سارا کھا لیا جاتا ہے، بیج چھوڑ دیا جاتا ہے۔ انسان بھی مٹی سے پیدا ہوا ہے، پھر مٹی ہو جاتا ہے اور پھر اٹھایا جائے گا۔ پھلوں کی خوشبو بتا دیتی ہے، رنگ بتا دیتا ہے کہ پھل میٹھا ہے کہ پھیکا ہے۔ اسی طرح انسان کے اعمال میں جب اخلاص ہوتا ہے، خلوص ہوتا ہے، نیک نیت ہی ہوتی تو کیا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ایسی ہی خوشبو ہوتی، خیر ہوتا ہے، جس سے دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر دوسرے اس کا قرب چاہتے ہیں۔ جو انسان بد اخلاق ہوتا ہے وہ کڑوے پھل کی طرح ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی کھانا نہیں چاہتا۔ اچھا اسی طرح پھل جب پک جاتا ہے نا جھک جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے نا جھک جاتا ہے، اسی طرح علم جب پک جاتا ہے، علم جب پختہ ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر عاجزی آنے لگتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب نیا نیا علم آتا ہے تو انسان کے اندر تھوڑا تکبر بھی آنے لگتا ہے، دوسروں کو گناہگار سمجھنے کا خیال آنے لگتا ہے، لیکن جب انسان صحیح معنی میں پک جاتا ہے تو پھر یہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ ان فی ذلکم یقیناً اس میں لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لائے، ماننے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا، اللہ کو ماننے کے بجائے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا تھا کیا کرنا شروع کر دیا، وجعلوا للہ شرکاء الجن، جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ انسان کی یہ کمزوری رہی ہے کہ ہمیشہ پر اسرار چیزوں کی طرح مائل ہوتا ہے، تجسس رکھتا ہے، اور جب کسی چیز میں پر اسراریت دیکھتا ہے اس کو خدا کا شریک کر لیتا ہے، اس سے مدد چاہنے لگتا ہے۔ اسی لیے لوگوں نے ہر زمانے میں فرشتوں کو، ستاروں کو، جنات کو معبود بنانے کی کوشش کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، لا تعبدوا الشیطان، سورۃ یاسین میں آتا ہے، انہ لکم عدو مبین۔ سورۃ النساء میں آپ پڑھ چکے ہیں، ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ فرمایا کہ انہوں نے جنوں کو خدا کا شریک قرار دیا، وخلقہم، حالانکہ اللہ نے ان سب کو پیدا کیا تھا جنوں کو بھی، وخرقوا له بنین وبنات، اور انہوں نے تراش لیے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں، بغیر علم، بغیر علم کے، انجانے میں۔ سبحانہ، پاک ہے وہ، متعالی، اور بلند ہے. اما یصفون اس سے جو لوگ وصف بیان کرتے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ بیان ہوئی ہے. عموماً ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ میاں. یہ نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولنا چاہیے, جیسے اس آیت میں آئے سبحانہ و تعالیٰ. لیکن اگر یہ سب نہ بھی کہہ سکے تو اللہ تعالیٰ کہتے. اللہ میاں کہنا, اللہ کو میاں بولنا عجیب سا لگتا ہے, مگر عموماً ہم سن سن کے اتنے عادی ہو گئے کہ بے دھڑک بے خیالی میں زبان سے یہی نکلتا ہے. مگر کوئی بات نہیں, کوشش تو کرنی چاہیے کہ ایک ایسے لفظ کی بجائے ایک اچھا لفظ استعمال کریں. سبحانہ وتعالی عما یصفون. یہ جن خدا کے شریک نہیں, وہ پاک ہے اس سے اور بہت بلند ہے جو لوگ باتیں کرتے ہیں. اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے بہت بالا, وہ اتنا بلند ہے کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی جن اس کا شریک بن سکے یا اس تک رسائی حاصل کر سکے. یہ سب جنات تو دراصل کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. بدیع السماوات والارض, نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. اللہ یکون لہ ولد, اس کا کوئی بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ, اس کی تو کوئی بیوی نہیں تھی. تو بیوی کے بغیر بیٹا کیسے ہو گیا؟ تمہارے تو بیوی کے بغیر بیٹے نہیں ہوتے, تو اللہ کا کیسے ہو گیا؟ یہ ایک عقل کو لگتی بات ہے نا. دنیا میں تو عموماً ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ سے تم نے یہ چیز کیسے منسوخ کر لی؟ وخلق کل شیء, اسے بیٹے کی کیا ضرورت؟ اس نے تو ہر چیز کو بنایا ہے. وہو بکل شیء علیم, اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ رب تمہارا. لا الہ الا ہو, کوئی الہ نہیں مگر وہی. خالق کل شیء, ہر چیز کا پیدا کرنے والا. فاعبدوا, بس اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل, اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے, ہر کام جانتا ہے. لا تدرکہ الابصار, نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. یعنی اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے کہ کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی. اتنی بڑی ہستی کہ کوئی آنکھ اس پہ دیکھ نہیں سکتی, اس کو پا ہی نہیں سکتی. اب دیکھنا, کسی چیز کو دیکھنے کے لیے اس چیز کا آپ کی آنکھوں کی رینج میں ہونا ضروری ہے. تو اتنا بلند و بالا ہے کہ تمہاری رینج میں ہی نہیں. وہو یدرک الابصار, اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے لیس کمثلہ ہی شیء, اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد, اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. لیکن ہمارے بارے میں وہ خوب جانتا ہے, ہم سے پوری طرح باخبر ہے. وہو اللطیف الخبیر, اور وہ باریک بین بھی ہے, باخبر بھی ہے. یہ جو آیت ہے کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی, لا تدرکہ الابصار, اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی آنکھ اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائے گا؟ اس دن انسان کی قوتیں بھی بہت بڑھ جائیں گی. مثلا قرآن پاک میں آتا ہے کہ جنت میں بیٹھے ہوئے لوگ جہنم کی اتھا گہرائیوں والوں کو دیکھ لیں گے, جو آج ممکن نہیں ہوتا. قیامت کا دن بھی بڑا, وہاں کی سزا بھی بڑی, وہاں کی جزا بھی بڑی, وہاں انسان کے سینسز بھی یہاں سے کئی گنا زیادہ, یعنی پاور جو ہے انسان کے سینسز کی وہ بھی بہت زیادہ ہو جائے گی. نہ صرف یہ کہ سائز بڑا ہوگا, جسمانی سائز, بلکہ اس کے علاوہ اور کیا بڑا ہوگا؟ نگاہوں کی طاقت, اس کی رینج بھی, سب کچھ. اسی آیت کی بنا پر وہ آتا ہے نا ایک حدیث میں, جو شخص یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو اس نے دراصل جھوٹ گرا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا. یعنی معراج کے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا, اور اس تجلی کے سامنے جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ کی تھی اس کے سامنے نگاہیں نہیں ٹھہر سکی تھی. کہاں یہ کہ اللہ کی ذات کو دیکھا جا سکے؟ ہاں, اللہ کی ذات کو دیکھنے کے لیے ایک کوالیفیکیشن چاہیے, ایک قابلیت چاہیے, ابلیٹی چاہیے, اور وہ ابلیٹی دنیا میں نہیں مل سکتی قیامت کے دن. اس لیے اگلے سب نیک اعمال جب ملا کے اس شخص کو اچھا انسان ڈکلیئر کیا جائے گا تو وہ رب کو دیکھ سکے گا. ظاہر ہے کسی بھی قیمتی چیز کو دیکھنا آسان نہیں ہوتا, اس کے لیے کوئی نہ کوئی, مثلا جب کوئی خاص چیز ڈسپلے کی جاتی ہے, مطلب کوئی میوزیم دیکھتے ہیں آپ, تو اس کے لیے کیا لینا پڑتا آپ کو؟ ٹکٹ. کیوں؟ کیا آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ اللہ کی قدرت کی چیزیں دیکھیں پرانی پرانی؟ کیوں ٹکٹ دیتے ہیں؟ قیمتی چیز ہے نا, انیوژل ہے. لیکن عورت نے اپنے آپ کو کتنا سستا کر دیا, جو چاہے دیکھے ہم کو. اور صرف ہمارا پیرس نہیں, ہمارے باری کپڑوں کے اندر سے ہمارے جسم بھی دیکھے. ہم کھلے عام بازار میں چلتے جائیں باریک سفید کپڑے پہن کے, اور مردوں کی تیز نگاہیں اندر گارمنٹس تک ہمارے دیکھتی چلی جائیں. اللہ کی ذات بہت قیمتی ذات ہے, وہ معمولی چیز نہیں کہ ہر کوئی اس کو دیکھ لے. اللہ نے اپنی یہی چیز عورت کے لیے بھی پسند کی کہ وہ بھی بہت خوبصورت چیز ہے, وہ بھی بہت قیمتی چیز ہے, وہ بھی کچھ سستا سودا نہیں کہ جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے, اپنی خواہشات پوری کر لے, اپنی نظروں کو تسکین دے لے. قد جاءکم بصائر من ربکم, تحقیق آ چکی تمہارے پاس کھلی دلیلیں, ظاہر نصیحتیں تمہارے رب کی طرف سے, تمہارے رب کی طرف سے کھلے کھلے دلائل. بصیرت کی جمع ہے بصائر, بصیرت کا معنی ہے عقل, سمجھ, عبرت, دلیل, حجت, روح, یہ سب معنی. جسم کے لیے بصر ہوتی ہے, اور روح کو دیکھنے کے لیے بصیرت ہوتی ہے, دل کی روشنی مراد. اور یہاں مراد کیا ہے کہ قرآن کے وہ دلائل جو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. قد جاءکم بصائر من ربکم, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی کھلی دلیلیں آ چکی ہیں, یعنی وہ دلائل آ چکے ہیں جن کے ذریعے ہدایت کا راستہ مل جاتا ہے. اچھا انگریزی کا ایک محاورہ نا, آئیز آر دا ونڈوز آف دا سول, دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کہاں سے نظر آتا ہے؟ نفرتیں, محبتیں, چاہتیں, سب نگاہوں سے. تو اسی طرح نگاہ ہی ایسی چیز ہے کہ جو اندر کے معنی دیکھتی ہے. فمن اثر, تو جو دیکھ لے ان نگاہوں کو, دل کی نگاہوں کو استعمال کر کے, فلنف سے, تو اس کی اپنی ذات کے لیے ہے اس کا دیکھنا, اسی کو فائدہ مند ہوگا. ومن امیر, اور جو اندھا بنے, فعلیہا, تو اسی کی ذمہ داری, یعنی جو اللہ کے احکامات کو سمجھ لے اس کا اپنا فائدہ, اور جو نہ سمجھے اس کا اپنا نقصان. وما انا علیکم بحفیظ, اور میں تم پر کچھ نگران نہیں ہوں. میرا کام تو صرف پہنچانا ہے, نگرانی تو اللہ کر رہا ہے, کون مانتا اور کون نہیں مانتا, کون احکام جان کر بھی نظر انداز کرتا ہے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ, اور اسی طرح ہم پھر پھر کے بیان کرتے ہیں آیات, یعنی بار بار سمجھاتے ہیں اس بات. وَلِيَقُولُوا, اور تاکہ وہ کہیں, درستہ کہ تم پڑھ کر آئے ہو. ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں, اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں کہ تم کسی سے پڑھ آئے ہو. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اور تاکہ ہم اس کو بیان کریں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. بار بار اللہ تعالیٰ آیات کیوں بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ تو محض حجت بازی کرتے ہیں, اور کچھ حقیقت کو سمجھ کر مان جاتے ہیں. اگر ایک دفعہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو دوسری دفعہ سمجھ جاتے ہیں.